ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں, سلسلہ فیضان رمضان, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
کے دوران اعتکاف نہانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جبکہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو؟
دیکھیں, اعتکاف سنت کے اندر مسجد سے باہر جانا اگر بغیر کسی حاجت شرعی یا حاجت طبعی کے ہوگا تو اس صورت کے اندر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عمومی طور کے اوپر مساجد کے جو غسل خانے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر فنائے مسجد کے اندر ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر ممکن ہے خارج مسجد بھی ہوں, بلکہ بعض جگہوں پر استنجا خانے بھی خارج مسجد ہوتے ہیں تو وہاں کا حکم علیحدہ ہے. لیکن جہاں پر استنجا خانے یا غسل خانے جو ہے وہ مسجد کے حدود کے اندر ہیں اور فنائے مسجد کی تعریف ان پر جو ہے وہ صادق آتی ہے, تو اس صورت کے اندر وہاں پر غسل فرض کے علاوہ بھی اگر اس طرح جو ہے وہ گرمی اور بدبو کو دور کرنے کی غرض سے جو ہے وہ جائیں گے غسل کرنے کے لیے, تو غسل تو اعتکاف تو برقرار رہے گا. ہاں, اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بار بار جو ہے وہ غسل نہ کیا جائے, کہ چونکہ مسجد کا جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کا پانی ہوتا ہے اور زیادتی کے استعمال کی وجہ سے نمازیوں کے لیے کم بھی پڑ جاتا ہے, تو جہاں ضرورت اور حاجت ہو وہاں جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں. اور اگر باہر ہے استنجا خانہ تو پھر اس غسل خانہ مسجد سے باہر ہے تو اس صورت کے اندر غسل فرض کے لیے ہی جانے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ جانے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
میرا نام عبد الرحمان ہے اور میرا جو ہے کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا. بزنس کے لحاظ سے میں جیسے بھی میں کام کرتا ہوں تو سستی بہت زیادہ آتی ہے اور کام تو بالکل ہی نہیں ہو رہا میرے سے, بہت زیادہ سستی آتی ہے.
کاروبار ٹھپ ہے, نہیں چلتا. اچھا, انہوں نے تو اس کی بنیاد بھی بتا دی, فرما رہا ہے کہ سستی ہے, کاروبار پہ جائے نہیں جاتا,
کام پہ جانے کا دل ہی نہیں
کرتا. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ناظرین کہ جن کا کاروبار پہ جانے کا, کام پہ جانے کا, فیکٹری جانے کا دل نہیں کرتا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کاروبار نہیں چل رہا.
کاروبار پہ جائیں گے,
دکان کھولیں گے نہیں تو کسٹمر آئے گا, کاروبار وہاں پہ جائیں گے, آفس میں جائیں گے, دکان پہ جائیں گے, فیکٹری پہ جائیں گے. جب کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسباب بھی بن جائیں گے. چلیں, بہرحال روحانی علاج اس کا.
تو اس کا مین جو بنیاد ہے, جو کام میں آپ کا دل ہی نہیں لگتا, کام پہ جانے کا ہی دل نہیں لگتا, سب سے پہلے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پھر جب کام پہ جانا شروع ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا کام بھی چل پڑے گا نا. تو یا اللہ 101 مرتبہ, یا اللہ 101 مرتبہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اسے تعویذ بنا کر, یعنی چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اس کو اپنے بازو پر باندھ لیجیے, ان شاء اللہ عز و جل جائز کاروبار, کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کام چل نہیں رہا, تو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہو کر, یعنی سر پہ کوئی ٹوپی امامہ چادر وغیرہ کچھ نہ ہو اور پیر میں بھی چپل جوتے وغیرہ نہ ہو, تو آپ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے حلال کام میں، کاروبار میں دل لگ جائے گا۔
میرے اوپر قرض بہت ہے، اس کے لیے مجھے روحانی علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔
بارے قرض سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے تو اس کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اسے آپ بغور سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے خلاصی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ تو آپ بھی یہ عمل صبح صادق کے بعد، یعنی جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ بارے قرض سے خلاصی بھی پا جائیں گے اور آپ کے پاس روزگار رزق وغیرہ بھی وسیع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے میں ہم مدنی قاعدے کی تختی نمبر 10 آج انشاءاللہ پڑھیں گے، روزانہ کم و بیش ایک تختی روزانہ پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، آج تختی نمبر 10 کی تیسری لائن سے انشاءاللہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام یا زبر لی، سین زبر س، لیس لیس، با یا زبر بی، نون زبر ن، بین بین، حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو واولین اور یالین کہتے ہیں، تو لیسا اور بینا یہاں پر دونوں جگہ یہاں پر جو ہے یالین کا قاعدہ ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیں، بین بین۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام،
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لانا اور ناف کے نیچے باندھنا ہے، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ آپ اب لفظ اللہ اکبر کی الف شروع کریں گے اور اکبر پر آپ نے ہاتھ باندھ لینے، ان میں جو تعداد کھینچ کر اس وقت تکبیر کہہ رہی ہے اللہ اکبر، وہ تعداد اکثریت اس انداز سے دیر سے ہاتھ باندھے گی۔ اب ناف کے نیچے زور سے ہاتھ رکھنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کے وقت تھوڑا سا سانس لے لیں، جیسے آپ نے تکبیر کے لیے یہ تھوڑا سا سانس لیا، آپ نے تکبیر اللہ اکبر یہ کہا اور سانس چھوڑ دیا، تو اس سے بھی ہاتھ آپ کا یہ جو پیٹ پر ہاتھ ہے یہ قدرے سخت ہو جائے گا۔ مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی، الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر رکھے. آپ نے ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے, آپ نے تھوڑا سا دبایا ہوا ہے پیٹ کو, جی یہ تین انگلیاں آپ کی یہاں پر ہیں, یہ ایک اوپر ایک نیچے اس انداز سے ہو, نظر آپ کی سجدے کے مقام پر ہوگی, اس انداز سے آپ نماز ادا کریں گے. اچھا اس میں تراوح بھی ہے, یہ لازمی بات ہے, مشکل کام ہے, اور یہ ریکارڈ میں اس کی صورت نظر نہیں آئے گی. تراوح کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صفوں کے اندر ایک نمازی کو آپ نے یہاں گرا دیا ایک کو وہاں گرا دیا. تراوح اتنے کم درجے پر وزن دینا ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوسی نمازی کو بھی احساس نہیں ہونا چاہیے جس کا کندھے سے کندھا ملا ہو. یہ ایک مشکل کام ہے, نماز کے عملی طریقے کے چند مشکل کاموں میں سے ایک کام تراوح بھی ہے, جس پہ ایک عرصہ دراز مشق کر کر جبکہ ذہن بنا ہوا ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکیں گے. پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا, یہ دونوں سنت ہے. جب آپ یہ سنت کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نماز کے شروع میں دو سنتیں. اسی طرح ہر رکعت کے اعتبار سے بھی دو سنتیں, وہ ہے سورج سے پہلے تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنے کو, یعنی آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے, تو بسم اللہ اور آمین کہنا کیا ہے, سنت ہے. ان سب کا ثنا تعوذ تسمیہ آمین ان سب چیزوں کا آہستہ ہونا سنت اور بلند آواز سے ہونا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے, اگرچہ گناہ نہیں ہے. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دو رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے, یعنی ایک آیت بھی نہ پڑھی تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی, کوئی بھی نماز نہیں ہوگی, اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر یہ فرض نہیں ہے. تو جن نمازوں میں قراءت ہوتی ہے ان میں فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں آپ پڑھیں, نوافل پڑھیں, آپ وتر پڑھیں, واجب پڑھیں, جو نماز پڑھیں تو اس کی ہر رکعت میں اور فرض کی پہلی دو رکعتوں کے اندر کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے, لیکن فرض کے بعد واجب بھی ہوتا ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا, یہ بھی یاد رہے کہ غلطی سے ایک لفظ بھی اگر الحمد شریف کا ان نمازوں کی ان رکعتوں میں رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں, اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
زکوٰۃ کا انکار, اللہ کے حکم کا انکار, اس کی سزا کیسی ملے؟ جو بڑے اس واقعے کو سن رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے بخل کیا اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے, ان کے لیے برا ہے. یہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توک بنا دیا جائے. بتا, جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا, جیسے قارون نے نہیں دی, زمین میں دھنس گیا. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن یہی مال خوفناک سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کچھ حدیثوں میں یہ بیان کیا کہ وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا, یہ بھی آگے آگے دوڑے گا. وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ, پھر وہ سانپ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا, وہ سانپ اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالے گا. اور جو مال جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ مال, یہ سونا, یہ چیزیں جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کی پیشانیاں, کروٹیں, پیٹھیں داغی جائیں. مال کرم کر کر کے ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے, ورنہ یہ قیامت کے دن گلے کا توک بنا دیا جائے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میں مفتی صاحب حساب سے یہ آ رہا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی کسی سے بد کلامی کرتا ہے، غلط بات بولتا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بار بار کولی کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
روزے کی حالت میں بری باتیں کرنا اور
دیکھیں، روزے کی حالت میں بد کلامی کرنا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، جھوٹ بولنا، فریب، دھوکا، تو جہاں یہ چیزیں بد کلامی اور یہ چیزیں معیوب ہیں اور گناہ کی طرف بھی بہت ساری صورتوں میں یہ بد کلامی پہنچ جاتی ہے، جبکہ جھوٹ یا دھوکا یا اس طرح گالیاں بکنا ویسے بھی گناہ ہیں، لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے.
صحیح.
البتہ گناہ کرنے کی وجہ سے روزے کی نورانیت، روحانیت، وہ برکتیں جو ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ گزارنے والے کو نصیب ہوتی ہیں، تو یہ گناہوں میں مبتلا شخص کو وہ برکتیں نہیں ملتی.
صحیح.
تو روزے کی نورانیت، روحانیت کو برقرار رکھنے، بلکہ ان میں مزید روحانیت پیدا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ خوب نیکیاں کریں.
صحیح.
ذکر و اذکار کریں، اپنا یہ وقت نیکیوں میں گزاریں.
غصہ بہت آتا ہے.
اب دیکھیں، غصہ اس کو کنٹرول تو کرنا
پڑے گا، اور اب سامنے والا وہ کوئی بات کہتا ہے تو بس
تجھ سے روزہ کھول لوں گا، یہ بھی محاورہ
جی
سننے کو ملتا ہے کہ آج تجھ سے ہی روزہ کھولوں گا. دیکھیں، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور انسان کو فطری طور پہ یہ چیز آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کا برا استعمال اس پہ گرفت ہے.
صحیح.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے غصے کا ایسا استعمال کیا جس سے کسی کی حق تلفی ہو گئی، اس کو آپ کے اس غصے کے استعمال سے کسی پر ظلم ہو گیا، تو اب آپ کی پکڑ ہے.
صحیح.
تو اس لیے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں ترغیب اس طرح کی موجود ہے کہ اگر کوئی روزہ دار سے کوئی لڑنے جھگڑنے کا کوئی ماحول بنا رہا ہو تو روزے دار کو چاہیے وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں.
روزے سے.
یعنی یہ عذر پیش کر دے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں گویا لڑنا نہیں چاہیے.
صحیح.
تو میں روزے سے ہوں، یہ عذر بیان کر کے جھگڑے سے ہٹ جائے.
صحیح.
بجائے اس کے کہ روزہ دار ہم یہ کہیں کہ روزہ ہونے کی وجہ سے اور غصہ آئے گا، اس کو فری ہینڈ نہیں دینا.
صحیح.
بلکہ غصے کو کنٹرول کرے، اور ایسے میں دیگر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایسے غصے کا ماحول ہو گیا اور لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ رہی ہے.
صحیح.
تو دوسرے مسلمانوں کو لڑائی تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے.
صحیح.
دونوں کو ٹھنڈا کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، احساس دلائیں.
صحیح.
ماہ رمضان کا احساس دلائیں، روزے کا احساس دلائیں، تو انشاءاللہ فضل یہ یاد دہانی کرانے سے، سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے.
بار بار کلی کرنا،
بار بار کلی کرنا اس طرح کہ حلق سے پانی نہ اترے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا.
صحیح.
لیکن بار بار کلی کرنا جائز ہے، البتہ اگر یہ اظہار کرنا ہے کہ آج مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے تو یہ پریشانی کا اظہار کرنا مکروہ ہے.
صحیح.
تو اس عمل سے بچنا چاہیے.
حساب سے سوال یہ ہے، رمضان مبارک میں سرے ہاں گلیوں میں گھوم پھر کر آئس کریم یا اسی طرح بچوں کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کو بیچنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کفارے میں 61 روزے رکھنا ہوتے ہیں، تو اب 61 روزے یہ لگاتار رکھنے ہیں یا 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
رمضان شریف کے مہینے میں گلیوں میں جو چیزیں بیچنے آتے ہیں، آئس کریم وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں، ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟
دیکھیں سر، جو گلیوں میں اس طرح کی چیزیں بیچنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ عام طور پہ بچوں کی چیزیں بیچنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بیچتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا.
صحیح.
البتہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ اب آ کے اس سے کہتا ہے مجھے چاٹ کی پلیٹ بنا کے دینا،
صحیح،
اور پتہ ہے کہ اس نے روزہ، کوئی عذر بھی نہیں ہے، جس بلا عذر اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، تو ایک تعداد ایسی بھی اب ہوتی جا رہی ہے، تو مناسب نہیں لگتا کہ ایسوں کو کھانے پینے کے چیزیں سہولت فراہم کی جائیں کہ گھر میں چلیں نہیں پکا ہوگا، ہوٹلز بھی عام طور پہ دن کے وقت بند ہوتے ہیں.
صحیح.
تو اب وہ پھر انتظار کریں گے کہ گھر میں بھی کسی نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، نہیں بنایا تو گلی میں کوئی چھولے پکوڑے والا کھڑا ہوگا تو اس سے لے لیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، تو یہ چھولے پکوڑے والا یہ نہ سمجھے گیا میں اس کو دوں گا روزی چلتی رہے گی، تو یہ ایک طرح کی مدد نہ ہو جائے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ عام طور پہ یہ بچوں کی چیزیں تو بچوں ہی کو بیچیں، بچوں ہی کی بیچیں، ایسی چیزیں نہ بیچیں کہ جس سے کوئی بڑا روزہ خور جو ہے نا اس طبقے کو تقویت ملے کہ روزہ بھی نہیں رکھا اور کھانے پینے کی اشیاء مل جائیں گی.
صحیح.
تو منع ہے ایسے میں، مدد نہیں کرنی چاہیے.
ساتھ ہی ان کا سوال یہ تھا کہ کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں 60 روزے، تو ساتھ میں پلس قضا روزہ بھی اس کے
ایک روزہ جو ہے 61 یعنی جو روزہ ٹوٹا تھا توڑا ہے اس نے قزن بلا عذر شرعی جس کی بنا پہ کفارہ لازم ہوا ہو تو اس روزے کا 60 سے ملا کے رکھنا ضروری نہیں ہے، جو 60 روزے ہیں ان کا لگاتار رکھنا ضروری ہوگا، اس میں درمیان میں گیپ نہ آئے۔
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میں نے امیر اہل سنت سے سوال کرنا ہے کہ میں نے بھول کر بسکٹ کھا لیا، کیا میرا ٹوٹ گیا ہے؟
روزے میں بھول کر بسکٹ کھائے یا چاکلیٹ کھائے یا کھانا کھائے پیٹ بھر کے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر میں اپنے مدنی منی اور مدنی منیوں کو تربیت ہی کے حوالے سے ہی صحیح، روزہ رکھنے کے حوالے سے والدین کو کیا کیا تربیت کرنی چاہیے؟
7 سال کا بچہ ہو، طاقت ہو، اس میں روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، نمازیں بھی حکم کرے نماز کا روزے کا، اور 10 سال کا ہے اور طاقت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اور پھر بھی نہیں رکھتا تو پھر تو سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ روزہ رکھے۔ مگر نہیں مطلب نہ بڑوں میں روزے ہیں نہ چھوٹوں میں روزے ہیں۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین حاضرین توجہ فرمائے، اپنے بچوں کو جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے اٹکل سے نہیں کہ کمزور ہو جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ نہیں، اٹکل سے نہیں، یہ خالی خالی وہم ہوتے ہیں۔ ہاں واقعی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو کمزور بھی تو روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں مطلب مسٹنڈے، لیکن وہ ہوتے ہیں حقیقت میں کمزور ہوتے ہیں، ان کو روزہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو تنکا مدینہ ہوں گے باریک باریک یہ روزہ رکھ لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ مطلب پتہ نہیں چلے گا مبالغ ہے۔ تو قوت برداشت اور چیز ہے، ظاہری طور پر دبلا پتلا نظر آنا اور چیز ہے، تو اس لیے وہ عام طور پہ بولتے ہیں بچہ کمزور ہے، کھاتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کھاتا تو خالی ہوا سے بڑھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، ہاں کھاتا ہی نہیں ہے، میں تو کہ ہوا سے بڑھتا ہی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے اس میں، سارا دن بچھڑتا رہتا ہے، تو یہ گندے گندے سڑے ہوئے چپس کھاتا ہے، الٹی سیدھی ٹافیاں کھاتا ہے، آئس کریمیں کھاتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، اب اس کے پیٹ میں اتنا سا تو پیٹ ہے، کیا کھائے گا؟ کچرے کھلانا بند کرو تو پھر کھانا کھائے گا، صحت بھی تباہ ہوتی ہے ان چیزوں سے، تو اس لیے وہ بہرحال روزے رکھوانے ہوں گے۔
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، اے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اے رب کریم، گناہگار، سیاہکار، بدکار، سست اور کاہل تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں، افطار کا وقت ہے، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے دعا میں حاضر ہوں گے، اے اللہ تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دے، ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا۔
رکھنے گناہگاروں کی لا لاج رکھنے تیرا
ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا, ان کی بخشش فرما دے. ہمارے ماں باپ یا ہم میں سے جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے, اے رب کریم ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش برسا دے.
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
عمل اور علم کو محفوظ رکھنے کا کوئی تعلق بنتا ہے آپس میں؟
یعنی علم کے ساتھ عمل؟
جی علم یعنی عمل کی برکت سے علم محفوظ رہ جائے, یاد رہ جائے, ذہن میں رہ جائے, گناہ ہوتے ہو یا چھوڑتا ہو تو علم نہیں چلا جاتا ہو, اس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
اس میں ایک تو یہ کہ علم ہوتا ہی عمل کے لیے,
ماشاء اللہ,
یعنی علم جو ہے وہ عمل کے لیے.
ٹھیک,
علم حاصل کیا اور عمل کرنا, یہ تو اس میں نیت ضروری ہونی چاہیے.
ٹھیک, ماشاء اللہ.
دوسری یہ کہ جس میں خود عمل نہیں کر سکتا تو
جی
دوسروں
جی
کو سکھانے کی نیت ہونی چاہیے.
یعنی
ہر علم کا جو مسئلہ ہے, علم سے تعلق رکھنے والے, علم دین کی کوئی بھی بات ہے, اس پر اگر اسے خود عمل کرنا ہے, اس کے عمل سے متعلقہ علم ہے, تو علم سیکھے گا اور عمل کرے گا, یعنی اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے, فساد سے بچانے کے لیے, قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. لہذا وہ علم حاصل کرنا اور عمل نہ کرنا یہ تو ایک عجیب حالت ہے. صوفیہ کرام بھی اس طرح فرماتے ہیں نا کہ وہ جیسے وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی.
اللہ,
تو علم تو گویا عمل کے لیے اس حیثیت میں, اس کی جو حیثیت بنتی وہ شرط والی بن جاتی.
ٹھیک ہے,
کہ وضو کرنے کے بعد بیٹھ جائے اور نماز کا وقت کوئی گزار دے تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا, کہ نماز فرض تھی, نماز کی ادائیگی کے لیے وضو شرط تھا. تو اسی طرح جو عمل ضروری ہے اس عمل کو فساد سے بچانے کے لیے, آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے لیے, قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے جو علم ہے وہ حاصل کرنا اس لیے تاکہ اپنا عمل بچائے,
ماشاءاللہ.
دوسرا یہ کہ اپنے عمل کے علاوہ بعضوں کا ضرورت سے زائد مسائل بھی ہوتے ہیں, کبھی نہ کبھی ان کی حاجت پڑ جاتی
ہے,
اس لیے وہ بھی سیکھنے چاہیے اور ذہن حاضر رکھنا چاہیے کہ کب عمل کرنا ہے تاکہ وہ مسئلہ یاد آئے اور اس کی تکرار بھی کی جاتی رہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مسائل اس لیے بھی سیکھے جاتے ہیں دوسروں کو بتائیں,
ماشاءاللہ,
دوسرے کے لیے وہ مسئلہ ضروری ہے میرے لیے نہیں ہے تو میں اس لیے سیکھ لوں کہ میں دوسرے کی رہنمائی کروں گا,
ماشاءاللہ,
تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. علم کا جو ہے تعلق عمل سے بھی ہے, دوسروں تک پہنچانے سے بھی. ایک روایت بھی ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا.
سبحان اللہ,
یعنی من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم, کہ جو جانتا ہے اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے اس کی برکت سے کہ جو وہ نہیں جانتا. یعنی علم پر عمل کرنا یہ گویا علم دین جو اسے ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے,
ماشاءاللہ,
اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے.
مرحبا, مرحبا.
تو علم کی نعمت میں بھی امید یہ ہے کہ اضافہ ہوگا اور عمل کی بھی مزید توفیق,
ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجیے, رمضان المبارک کے موقع پر رمضان سے متعلق مسائل کو فوراً عمل میں لے آئیے گا, اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیے گا. انشاءاللہ میں بھی امید کرتا ہوں.
عمل کے اعتبار سے بھی رمضان میں بعض مسائل تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, عمل اس اعتبار سے کرنا ہوتا ہے کہ روزے کو مثلا فساد سے بچانا ہے،
ٹھیک ہے جی ہاں،
تو اپنے روزے کو ان چیزوں سے بچانا ہے، یوں یہ عمل ہو گیا.
اوکے،
ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس پر عمل کرنا،
ٹھیک ہے،
تو یہ دونوں عمل کی جہت ہی.
ماشاءاللہ
صفائی نصف ایمان میں سے ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، بالوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے گھر کو سب جگہ. اسلام اس کا نظافت کا اور صفائی کا درس دیتا ہے، یہ تو ایک بدعت گانہ ہے، تو کیا وہ منہ کی صفائی کا درس نہیں دے گا؟
اللہ،
تو منہ کی صفائی تو بہت یعنی وہ ضروری چیز ہے، تلاوت قرآن منہ سے کی جاتی ہے، بو سے فرشتوں کو ایزا ہوتی ہے.
اللہ،
تو منہ کو خوشبودار رکھیں یا کم از کم بدبو سے بچائیں، اتنا صاف رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
اب جو رہ گیا معاملہ مسواک کا اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ کا، تو اگر ٹوتھ پیسٹ کریں گے یا منجن کریں گے تو اس سے منہ صاف ہو جائے گا.
اوکے،
پیلاہٹ بھی دور ہو جائے گی، بدبو بھی دور ہو جائے گی، اس میں جو تغیر آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو منہ کی بدبو دور ہو گئی اور دانتوں کی صفائی ہو گئی. یہ جو سنت تھی دانتوں کو صاف کرنا، یہ سنت تو آپ کی پاؤڈر سے، منجن سے، برش کے ذریعے جو ٹوتھ پیسٹ کیا ہے اس سے بھی ادا ہو گئی،
ٹھیک ہے.
لیکن مسواک کی جو سنت تھی، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک آپ فرمایا کرتے تھے،
ٹھیک،
وہ جو آلہ تھا،
جی جی،
وہ آلہ استعمال کرنے والی سنت سے تو آپ کی محرومی ہو گئی ہے نا.
اوکے،
تو سنت پر عمل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کا جو ہے وہ کمانے کا ذہن ہو. دوسری بات یہ کہ خاص مسواک کے بارے میں حدیثوں میں ثواب مذکور ہوا ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے یہ کئی درجے جو ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے. تو مسواک کے بارے میں جو خصوصی ثواب ہے، جس طرح مسواک کرنے کی اپنی برکتیں ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور بھی بلغم وغیرہ کاٹتی ہے، ختم کرتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں.
جی جی،
تو وہ سارے فوائد جو بالخصوص مسواک کی روایتوں میں بزرگوں کے تجربات کے اندر بیان ہوئے، وہ دوسری چیزوں کے اندر ان سے محرومی ہے.
اوکے،
تو ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی بھی ہو، بدبو دور بھی ہو جائے، یہ اس کا ازالہ وہ سنت ادا ہو سکتی ہے منجن سے، پیس سے. لیکن جو خاص طور پہ مسواک کے جدا گانا فضائل اور خصوصیتیں ہیں وہ ان چیزوں کے اندر میسر نہیں آئیں.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ
خیر. عام طور پر ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مسواک ہی کریں.
مرحبا، نہیں، بہت پیارا.
اور مسواک کے بارے میں وہ روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے جب ظاہری پردہ فرمایا،
اللہ،
تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اشارے کے ذریعے مسواک طلب کی اور آپ نے اس کو بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور آپ نے بوقت آخر ظاہری جو آپ کا وصال تھا حیات طیبہ کا،
جیسے
جو آپ کا ظاہری پردہ فرمانا تھا اس میں آپ نے مسواک کی، تو یہ آپ کی مسواک سے محبت ہے.
اللہ،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مسواک سے محبت ہے تو ہمیں بھی اسی طرح اس آلے سے محبت ہونا، یہ ایک جو ہے وہ کمال ایمان کی دلیل.
اچھا، ایک بڑا مشہور مسئلہ مفتی صاحب، اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، اور غالباً جب جب بھی رمضان میں سلسلے کریں یہ آتا ہی ہے شاید، اور آپ شاید اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، فوراً ہی پہنچ گئے ہوں گے. الٹی جو ہے نا، اس نے ہماری کچھ سوچ ہی الٹی کر دیتا ہے یہ رمضان شریف میں، یہ الٹی کا جو مسئلہ ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ، مطلب اس کو کیا اس کی مسئلہ ہے کیا، پھر کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں. تو یہ سوچ ہماری سیدھی کریں حکم شریعت بتا کر کہ الٹی کا مسئلہ، روزے میں الٹی آ جانا، ہو جانا، کر دینا، یہ کیا ہے، اور کب روزہ ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، یا ہر بار ٹوٹے گا، مکرو کب ہوگا، کب نہیں ہوگا.
الٹی کے بارے میں دو مسئلے یاد کر لیں، دو صورتوں میں ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا.
گریٹ.
پہلی صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کریں.
جان بوجھ کر الٹی کریں، ٹھیک ہے، خود سے کریں.
ہاں، کم ہوتا ہے، عام طور پہ الٹی لگتی ہے.
صحیح.
جان بوجھ کر اگر الٹی کوئی کرتا ہے، کہ جان بوجھ کر، جسے بازو کا تنگلی منہ میں ڈالے اچانک الٹی آ جاتی، تو جان بوجھ کر اگر کوئی کہ کرے گا،
جی جی،
تو اس میں صرف ایک شرط درکار ہے، ایک چیز پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیا ہے کہ منہ بھر ہو.
اب یہ منہ بھر،
یعنی جان بوجھ کر الٹی کی،
صحیح،
تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اچانک ایسی الٹی آئی،
جی جی،
اور اتنی کثرت سے آئی کہ اب وہ روکی نہیں جا سکتی.
اوکے،
یعنی منہ کھولنا ہی پڑے گا.
صحیح.
منہ بھر کر نکلے گی،
ٹھیک ہے،
تو وہ منہ بھر کہلاتی ہے.
اوکے،
تو اگر جان بوجھ کے الٹی کی اور اتنی ساری الٹی آئی کہ جو منہ بھر ہے، یعنی وہ روکی نہیں جا سکتی، منہ بھر کر نکلے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی تو یہ، جان بوجھ کر الٹی میں صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بلا اختیار، بغیر قصد کے، خود بخود الٹی ہوئی، جو عام طور پر ایسی ہوتی ہے،
ٹھیک،
تو اس میں یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، جیسا کہ جان بوجھ کر کی تھی تب بھی منہ بھر کر ہوتی تو ٹوٹتی، اسی طرح بغیر اختیار کے، بغیر قصد کے الٹی ہوئی تو وہ منہ بھر کر ہو، پہلی شرط یہ. لیکن اس کے ساتھ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب اس میں سے چنے کے برابر واپس لوٹ آئی. فرق آ گیا. ایک تو ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا
صحیح.
اور ایک ہے خود بخود الٹی,
خود بخود الٹی ہونا.
جان بوجھ کر الٹی ہوئی تو روزہ توڑنے کے لیے کیا شرط ہے؟ منہ بھر کر ہوئی تو مطلقاً روزہ ٹوٹ گیا. اندر لوٹائی نہیں لوٹائی بس روزہ ٹوٹا.
اس کا ڈیپینڈ نہیں.
جبکہ بلا اختیار بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہوئی تو اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پہلی تو یہ کہ وہ منہ بھر کر ہو
صحیح.
دوسری یہ کہ منہ بھر کر جو الٹی خود بخود ہوئی ہے اس میں سے چنے کے برابر الٹی آپ نے لوٹائی ہو, گلے سے نیچے اتاری ہو.
ٹھیک.
تو اگر چنے برابر گلے سے نیچے اتار لی تو پھر روزہ ٹوٹے گا. اس کے علاوہ الٹی خود بخود کتنی کیوں نہ ہو جائے,
بالٹی بھر کے ہو جائے,
بالٹی بھر کے ہو جائے, اس میں سے نہ لوٹائی آپ نے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹا. تو یہ اسی طرح جان بوجھ کے الٹی کی
لیکن
اور اس کے اندر منہ بھر کر نہیں ہے, تھوڑی ہے, اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اس کے اندر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ الٹی بلغم کی نہ ہو. بلغم کی الٹی جان بوجھ کر ہو یا خود بخود ہو, بلغم کی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کھانے پینے سفرا کڑوا پانی کہتے
جی
ہیں
جی جی جی,
ان چیزوں کی جو الٹی آتی ہے نا, جو غذا والی الٹی
جی
سمجھے
جی
آن
جی جی,
اس سے روزہ ٹوٹتا ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
اگر والدین دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کس کی اگر ایک ہی سائڈ لو تو دوسرا ناراض, اگر دوسری کی سائڈ لو تو پہلے والا ناراض. وہ تو بڑی کنفیوژن بن گئی ہے. اس طرح کوئی رہنمائی فرمائی جائے کہ کس طرح مینج کیا جائے. اگر والدہ کی سائڈ لیں تو باپ ناراض, اگر باپ کی سائڈ لیں تو والدہ ناراض.
دونوں میں جس کی بھی سائڈ لیں گے سائڈ افیکٹ آ جائے گا. اس میں واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب گھر کے بڑوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب چھوٹے بچے ہو تو وہ تو دبک کر سہم کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے, لیکن جو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. یہاں پہلے تو بڑوں کو عرض کر دوں کہ اس آزمائش میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں اور ان کو بچائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ کسی ایک طرف کا پلڑا جھک جائے اور دوسری طرف کا بغض اور کینہ اس کے سینے میں بس جائے. اس کے لیے احتیاطی آپ کو سوچنا ہے. بعض اوقات گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا اور یہ لڑتے ہوں گے نا, دسترخوان پر بھی لڑتے ہوں گے. ابھی نہیں لڑیے گا, مہربانی کریں, یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لڑنا وڑنا نہیں ہے, محبت اور پیار سے رہیں. اور اچھا پھر لڑائی بھی عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی ہوتی ہوگی نا. ابھی جیسے کہ یہ ہے نا, تو نے نمک صحیح نہیں ڈالا تو بولے کہ میں کیا کروں, روزے میں بھی آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے نا, آپ کو روزہ نہیں لگتا ہوگا تو مجھے بھی لگتا ہے. سمن ذرا سمن چلاتی ہے, خالی نمک کا ہی تو کہا تھا میں نے, باتیں تو اتنی لمبی لمبی, اتنی بڑی زبان ہے. تو بولتی ہو کہ تو آپ بھی کون سے بےکاری زبان کے رہتے ہو, ٹھا کر کے پلیٹ کو دھکا مارے گا. تو بچے بولیں گے ابو چپ بیٹھو, بڑوں کے جھگڑے میں نہیں پڑھا کرتے. تو چپ کرا دیا, ہم بڑے ہیں نا, ہم لڑ سکتے, تم چپ چاپ بیٹھے رہو, دیکھتے رہو تماشا کہ تمہارے گھر کے بڑوں کا حال کیا ہے. آپ کو سوچئے کہ ایسے کیسے کام چلے گا. تو سب سے پہلے تو بڑوں کو تو عرض کر دوں کہ یہ مطلب کوئی, یہ تو خیر جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا, یہ تو جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ کیا یہ بھی کوئی موضوع ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آدمی لڑتا ہے کہ نمک کم ہے, مرچی کم ہے, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, کم ہے کہ زیادہ ہے. یہ کوئی موضوع نہیں ہے لڑنے کے. ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا, اسے غصہ تو آیا مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں, اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل میری خطاؤں پر سخت گرفت فرما لے. سنو, اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطائیں معاف کر دی. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا. توجہ کیجئے, گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے
سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. اب بھی دیکھے سب معاف کر دیں، مہربانی کرو. ہو جاتا ہے یار، ہو جاتا ہے. آپ سے بھی بہت بھولے ہوئی ہوں گی.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، 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 رمضان،
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آئیے دیکھتے ہیں دار المدینہ کیسے چلتا ہے.
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.
حافظ قرآن طالب علموں کے لیے معیاری دنیاوی تعلیم کے حصول کا سنہری موقع، دارالافتاء اہل سنت سے تصدیق شدہ نصاب، قرآن کریم کی منزلوں کی دہرائی، درس نظامی کی ابتدائی دو درجوں یعنی دو سال کی تعلیم، پاکیزہ مدنی ماحول میں حفاظ طلباء کی اعلیٰ تربیت، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہوں اسلامی اقدار و اطوار کے ساتھ.
الحمدللہ عز و جل، دار المدینہ کے نام سے 25 سفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے.
آپ نے ایک اور شے دیکھی کہ وہ مدنی منع جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اب قرآن پاک حفظ کیا آپ نے 10-11-12 سال کی عمر میں، اب لے کر چلنا ہے آگے تک، ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سنتوں پر ہی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ دوسری اسکولوں میں جا کر وہ تربیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ ماحول نہیں ملتا. تو پھر یہ تھا کہ اب ان کو کیسے بچایا جائے، ان حفاظ کو، ان مدرسوں میں پڑھنے والے کو. تو پھر ان کے لیے ہم نے دار المدینہ الگ کھولا، دار المدینہ برائے حفاظ، کہ جہاں پر انہیں ان کا حفظ بھی پکا کیا جائے مزید، اور انہیں قرآن دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جائے، تاکہ دوسری جگہ جا کر اپنے اس آج تک کی جو کمائی ہے وہ ضائع نہ کر بیٹھے. تو اس کے لیے دار المدینہ حفاظ قائم ہوئے، پھر یہ دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم قائم ہوا. یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت سمجھ میں آ رہی ہوں گی، حتیٰ کہ یونیورسٹی کا آپ نے ہمارا سنا کہ یونیورسٹی کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، جو اس کا سلیبس اور جو اس کا جو بھی کیریکولم ہے، جو اس کے پڑھائی کے جو اس کی جو بکس ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں ہر لمحے شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارا نظام شریعت کے مطابق چلے. تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پودا لگا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ آگے یہ 10-12-15-20 سالوں میں یہ شعبہ اپنی نوعیت کا کتنا اہم ترین شعبہ ہمارے معاشرے میں کہلائے گا، کہ لوگ کس قدر اس کی ہائے بھی آج بھی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اس میں آپ تھوڑا سنجیدہ ہوں، آگے بڑھیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں، ادھر وہاں، جہاں جہاں بھی مطلب کہ عاشقان رسول کے بچے ہیں وہ آئیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں. اور آگے 10-15-20-25 سالوں میں سوچئے کہ جب یہ دار المدینہ سے پڑھ کر جو آپ کے 30-40-50 ہزار اسٹوڈنٹ اگر نکلتے ہیں، ایک تصور کیجئے آپ، ایک تصور کیجئے کہ یہ پورا 15 سے 20 سال کے بعد آپ کے یہ جو 25-30-40 ہزار کے آس پاس یا 50 ہزار کے آس پاس جب اسٹوڈینٹس پڑھ کر یہ مدنی منے جب ایک بہت بڑے مطلب ایک نوجوان بن کر جب یہ معاشرے میں آئیں گے اور اس ماحول سے گزر کر آئے ہوئے ہوں گے، یہ جس شعبے میں جا کر بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے ان کے اندر عشق رسول اور خوف خدا کا ایسا انداز ہوگا کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا تبدیلی، یہ کیسی تبدیلی آ گئی، یہ کیسے اچھے اور نیک لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب تصور کریں آگے 10-15-20 سال کا، آپ سوچیں گے کہ یار اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یار اس وہ وقت کس نے دیکھا ہے، یہ نہ سوچیں. ہر شخص آگے کیا سوچ کر کام کرتا ہے. ایک بوڑھے میاں تھے وہ اکھروٹ کا بیج بو رہے تھے. اس دوران بادشاہ کی سواری چلی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے اکھروٹ کا بیج بو رہا ہے. اچھا اکھروٹ کا بیج بو دیں لیکن اکھروٹ یہ پھل بڑی دیر سے دیتا ہے. اب بادشاہ اپنا دورے پہ تھا، اب بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا اور اس کو پسند آتی اور اس کو انعام دینا ہوتا تو اس نے کوڈ ورڈ بنایا تھا، بولا واہ. تو جو خادم ساتھ ہوتے تھے اس کا کام تھا جب بادشاہ سلامت واہ کہے تو اس نے انعام کی تھیلی اٹھا کے دے دینی ہے جس کے لیے واہ کہی گئی. یہ طے تھا، بادشاہ تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بادشاہ وہاں سے جب گزر رہا تھا دیکھا کہ بوڑھا آدمی اکھروٹ کا بیج بو رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بڑے میاں اکھروٹ کا بیج بو رہے ہو، عمر دیکھو، تم کو لگتا ہے کہ تم اکھروٹ کا بیج بونے کے اس کا پھل کھا لو گے؟ وہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی بات ہے. اس نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھا سکوں گا. لیکن بادشاہ سلامت یہ سوچئے ہم سے پہلے والوں نے بویا تھا تو ہم نے کھایا، آج ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے کھائیں گے. بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی. بادشاہ نے کہا واہ. بادشاہ نے کیا کہا؟ واہ. جیسے بادشاہ نے کہا واہ ادھر وہ خادی نے اٹھائی تھیلی اور دے دی اس بابا کا ہاتھ میں. اب وہ بڑے میاں کی تو چاندی ہو گئی. کہا بادشاہ سلامت اخروٹ کا پھل ملے گا تب ملے گا، انعام تو ابھی سے مل گیا. بادشاہ کو بہت مزہ آیا. بادشاہ نے کہا واہ واہ. دو دفعہ واہ واہ کہہ دیا. اس نے اٹھا کر دو تھیلیاں اور اٹھا کر دے دیا ہاتھ میں، تو یوں اس کو 3 تھیلیاں مل گئی. اب اخروٹ کا پھل کھاتے کھاتے جب کھائیں گے، فی الحال یہ 3 تھیلیاں لے لی اس بابا جی نے. تو ہم اسی طرح سوچے نا کہ ایک ایسا بیج بوئیں، ایک ایسا کام کریں جو ہماری آنے والی نسلوں کو 15-20-25-30 سال کے بعد جب یہ پودے تناوع درخت بنیں گے اور جب یہ پھل دینا شروع کریں گے تو ان کے پھل کتنے میٹھے ہوں گے. یہ دارالمدینہ کا پلان ہے، یہ دارالمدینہ کا میں آپ کو ٹارگیٹڈ چیز عرض کر رہا ہوں.
پیارے باپا جان، پانچوں نمازوں کے فضائل بیان فرما دیجئے.
فتح رضویہ شریف میں ایک روایت جلد 5 صفحہ 52 پر نقل کی گئی ہے. امام فقیح ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا میں نے توریت مقدس یہ کسی مقام میں پڑھا، اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا میں اس کے اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا. اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کا پلہ بھاری کروں گا اور تیسری کے بدلے ان کے لیے فرشتے مقرر کر دوں گا جو تسبیح کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا
اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ نظر ڈالیں گی. اے موسیٰ، عصر کی چار رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی تو آسمان و زمین کا ہر فرشتہ ان کے لیے مغفرت چاہے گا، اور فرشتے جس کے لیے مغفرت چاہے میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا. اے موسیٰ، مغرب کی تین رکعت ہیں، انہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی. میں آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، وہ جس حاجت کا سوال کریں گے میں اسے پورا کر دوں گا. اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی چار رکعتیں ہیں، انہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی. وہ دنیا و معافی یہاں سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اے موسیٰ، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے حکم کے مطابق وضو کریں گے تو میں انہیں پانی کے ٹپکنے والے ہر قطرے کے بدلے جنت عطا کروں گا جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا. اے موسیٰ، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پورے سال میں ایک مہینے کے روزے رکھیں گے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں ہر روزے کے بدلے انہیں جنت میں ایک شہر عطا کروں گا.
بابا جان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز و مستحب، اور باعث رحمت و برکت ہے. اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت. حضرت سیدنا شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، ایک بار دس محرم الحرام کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور ستون کے پاس تشریف فرما ہو گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلو میں بیٹھے تھے. مؤذن رسول اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے چکے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا. اس کا حوالہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہوا تو اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کی صلب میں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے، اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکا، تو اس نور نے اللہ عز و جل کی تسبیح پڑھی، اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا. اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا، پس یہ سنت آپ کی اولاد میں جاری ہوئی. سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہیں ہوگا. اس کا حوالہ بھی یہی ہے، روح البیان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57.
اکثر اوقات دیہات میں جو مرغے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ آزام دیتا ہے، تو یہ کیا درست ہے؟ مرغا بھی کوئی آزام دیتا ہے؟
آزان نہیں دیتا، آزان تو اذن کی جمع ہے، یعنی دو کان ہوتے بےچارے بس دو کان ہے، کس کس کو گھڑی گھڑی دے گا. البتہ مرغ جو یہ ککڑوں کو بولتا ہے نا، اس کو اذان بولتے ہیں، حرج نہیں ہے بولنے میں. ظاہر یہ وہ اذان نہیں ہے جو مؤذن دیتا ہے نماز کے لیے، یا اس کے وہ احکام بھی نہیں ہے. البتہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کر دیتا ہے، اس وقت رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، حدیث پاک میں ہے رحمت کی دعا مانگے. مثلا یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یہ دعا یاد نہیں ہے تو ویسے یہ اردو میں کہہ لے، یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما.
میں جب مسجد میں جاتا ہوں تو بہت سے لوگ وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن منہ سے کچھ نہیں بولتے، منہ بند کر کے انگلی صرف ہلاتے ہیں اور نماز بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟
قرآن کریم جو ہے نا، اس کی تلاوت ہو یا کوئی، یعنی جس کو پڑھنا کہا گیا، یا درود پاک پڑھ رہا ہے، یا ذکر اللہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے کچھ زبان سے پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو سننے میں تو کانوں سے اپنے سن لے. اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اتنے تلفظ ادا نہیں کیے، اتنی آواز سے نہیں پڑھا، تو پھر وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. تو اگر نماز میں منہ بند ہے تو ظاہر ہے کہ وہ، تو اس کا مطلب وہ اتنی آواز سے پڑھ نہیں رہا کہ خود سنے، تو نماز تو نہیں ہوگی اس طرح، اگر بقدر فرض بھی نہیں سنا اس نے. اس طرح تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، تو اب یہ بھی اسی طرح پڑھی کہ آواز نہیں آئی اور رکاوٹ بھی کوئی سننے میں نہیں تھی، تو ایسی صورت میں یہ سنت ادا نہ ہوئی اس کی. اسی طرح تحجات، اگر ایک حرف بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور اس طرح کا اس کا حرف ادا ہی نہ ہوا کہ یہ سن لیتا، تو وہ التحیات کا واجب رہ گیا. تو یوں جہاں جہاں پڑھنا کہا گیا تو وہاں اتنی آواز ضروری ہے، کم از کم اتنی آواز کہ خود سن لے اپنے کانوں سے. جبکہ ثقل سماعت نہ ہو. ثقل سماعت یہ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ سننے میں کوئی بوجھ نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں صحیح اپنی جگہ پر اور شور مچا ہوا چاروں طرف یا بچے چیخ رہے ہیں, تو اگر یہ چیخ بند ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ آواز آئے گی آپ کو, اور اب پھر چیخ شروع ہو گئی تو اب آواز نہیں آ رہی, لیکن پڑھو اسی طرح رہے صحیح آپ, تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ پڑھنا کہلائے گا. تو تلاوت میں ایک تو یہ صورت ہوئی, دوسرا یہ کہ زور زور سے پڑھتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے مسجدوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں زور زور سے مسجد میں یا کہیں بھی کوئی ایسا کوئی ختم ہے قرآن خانی ہے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ بس خود سن سکے, دوسروں کو آواز نہیں جانی چاہیے. تو آپس میں یہ مل کر جو زور زور سے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح پڑھنے والے گناہگار ہو رہے ہیں. طلبہ بھی آپس میں مل کر پڑھتے ہیں زور زور سے تو وہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے, تو ان کو اجازت ہے طلبہ کو اس طرح آپس میں سبق کی تکرار کرنا ان کے لیے جائز ہے طلبہ کے لیے, جبکہ سبق کی تکرار کریں. اور طلبہ بھی جب اپنی تلاوت کریں گے اس وقت ان کے لیے بھی وہی اصول ہے جو عرض کیا گیا.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی نے اپنے کم عمر صاحبزادے کو توکل کی جب تعلیم دینا چاہی تو ایک دیوار میں سوراخ کر کے فرمایا کہ بیٹا جب کھانے کا وقت ہو تو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لیا کرنا, اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرے گا. اب دوسری طرف اپنی بچوں کی والدہ سے کہا کہ مقررہ وقت پر روزانہ چپکے سے یہاں پر کھانا رکھ دینا تاکہ فرام دا چائلڈہڈ بچپن ہی سے بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو مجھے ملے گا. تو اب یہی ہوتا, بچے کو بھوک لگتی وہ وقت مقررہ پر اس سوراخ کے پاس جاتا, رب کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ کھانا عطا فرما, اور ان کی والدہ جو ہے اس سوراخ پر جا کر کھانا رکھ دیا کرتی. یہ باقاعدہ ڈیلی کی روٹین تھی. ایک بار ایسا ہی ہوا کہ بچہ وہاں پر آیا اور والدہ اس دن کھانا رکھنا بھول گئی. کچھ دیر کے بعد والدہ کو یاد آیا کہ میں تو آج وہاں کھانا رکھنا بھول گئی ہوں. وہ دوڑی دوڑی اس سوراخ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو ہے وہ مزے لے لے کر بڑے اچھے کھانے کھا رہا ہے. تو بچے سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو کہا جس طرح روز اللہ عطا فرماتا ہے آج بھی میں سوراخ کے پاس آیا, میں نے دعا کی اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا عطا ہو گیا. آپ کی زوجہ بڑی حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے. اب آیا وہ اپنے بچوں کے ابو کے پاس آئی اور کہا کہ آج تو بڑا عجیب ماجرا ہوا کہ میں کھانا رکھنا بھول گئی, لیٹ ہو گئی, مگر بچے کو وہاں کھانا مل چکا تھا. تو اب ان کے شوہر نے بڑی پیاری بات فرمائی, خوش ہو کر ارشاد فرمایا اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ عز و جل بلا واسطہ ہی پہنچاتا رہے گا. یعنی وہ کنیکشن مضبوط ہو گیا, وہ توکل مضبوط ہو گیا, وہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ایسا ہو گیا کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب وہاں سے غیب سے گویا عطائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں بھروسہ کس پر ہے, ہمیں یقین کس پر ہے. ہمیں بھروسہ اپنے اسباب پر تو نہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں ہوں گے میرے کام ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک اچھے اور مضبوط رابطے نہیں ہوں گے, سورس مضبوط نہیں ہوگی, میری مصیبت دور نہیں ہوگی, جب تک میں اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے شفا نہیں ملے گی, جب تک میرے پاس سفری اخراجات نہیں ہوں گے میں حج نہیں کر سکتا. یعنی ہم آلویز ہمیشہ اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہوں گے, چیزیں ہوں گی تو کام ٹھیک ہوں گے. چلے میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے, بڑی جناب آپ کے پاس دولت ہے, اور آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے, ایسے بیمار ہوئے بہترین ڈاکٹر حاصل کیا, دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں پہنچ گئے, اور اگر اللہ نے شفا نہیں دینی, اس کے در سے شفا نہیں ملنی تو شفا نہیں ملے گی. اور آپ بیمار رات سوئیں, ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں, اگر رب نے شفا دینی ہے تو رات بندہ بیمار سوتا ہے صبح شفا یاب ہو جاتا ہے, بغیر دوائی کے شفا یاب ہو جاتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اسی طرح حج پر لوگ جاتے ہیں, انسان سمجھتا ہے پاسپورٹ ہوگا پیسے ہوں گے تو جناب میں حج پر جاؤں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, آپ نے لاکھوں ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے جن کو بہت کچھ ہے دنیا میں, دنیا کی بڑی نعمتیں ان کے پاس, ساری دنیا دیکھی ہے مدینہ نہیں دیکھا, ساری دنیا دیکھی حج نہیں کیا,
اور کئی ایسے غریب بھی ہم نے دیکھے جن کے پاس بظاہر رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و اسباب بھی نہیں ہے، مگر جب ان کا بلاوا آتا ہے تو سارے اسباب بن جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا اپنے رب پر، یہ اسباب یقیناً اختیار کرنے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسباب بھی چھوڑ دیں۔ ایسے بھی واقعات ملتے کہ کچھ لوگوں نے جب توکل کی ڈیفینیشن کو پڑھا تو اسباب ہی چھوڑ دیا کہ چلو پھر تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جناب خود ہی کھانا آ جائے گا، خود ہی پانی آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ یقین وہ اپنے رب کی ذات پر ہو، اس کو کارساز سمجھیں، پھر دیکھیں کام کیسے غیب سے بنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ پرندے کے پاس تو کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبڈ تو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی پرندے کے پاس فریج بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم بقرا عید میں جانوروں کو کھلاتے ہیں، دوپہر کو کھلاتے ہیں، تو جب رات کے لیے ایسا نہیں وہ اپنا وہ ٹوکری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کو بھروسہ ہے پھر رب عطا فرمائے گا۔ ہم ہیں کہ ہمارے فریج بھرے، ہماری کبڈز بھری، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے موجود، پھر بھی ٹینشن۔ دیکھیں کچھ کام رب کے ہیں، ہمیں ہر بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے، اللہ پر کچھ بھروسہ کرنا سیکھو۔ جس رب نے پیدا کیا وہ رزق بھی عطا فرمائے گا، شفا بھی عطا فرمائے گا، مصیبتیں بھی دور فرمائے گا۔ بس اصل بات بھروسے کی ہے، ہم بہت زیادہ ان باتوں کی ٹینشن لیے بیٹھے جو ہمارے ٹینشن لینے کے نہیں ہیں، وہ ٹینشن سے ٹھیک بھی نہیں ہوں گے۔ خواہ خائی کی ٹینشن لی ہوئی آپ نے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ رب ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، 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 رمضان۔